الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جب عشرہ اخیرہ کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ آیت میں نے اس وقت تلاوت کی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس میں جو چار باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ عشر اخیرہ کے تکمیل تک یہ پوری ہو جائے گی لیکن پہلی بات ہی کے اندر کچھ تفصیلات ایسی نکلتی چلی گئیں کہ ابھی تک اس بیرو کا بیان بھی مکمل نہیں ہوا اور اس کی جو تین قسمیں ہیں ان میں سے صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ انہی کا کچھ بیان ہوا اور اب چاہتا تھا کہ باقی جو آگے جو صابرو و رابطو ہے واتقوا اللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں لیکن ابھی اس بلو کے بارے میں بھی بہت سی باتیں قابل ذکر ہیں. اور چونکہ مقصود جیسا میں نے عرض کیا یہ نہیں تھا کہ کوئی درس باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کوئی درس ہو یا رسمی طور کا وعظ ہو, مقصود یہ تھا کہ جو اصلاح کی اپنی باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان پر غور کیا جائے, اس میں جہاں اپنے اندر کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے ضروری نہیں کہ آخر تک بات پہنچ ہی جائے. اب صرف آج کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے, جمعہ کے دن تو یہ مجلس ہوتی نہیں. اس میں جتنا بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حد تک بھی عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. تو کل جو صبر عن المعصیہ کی بات تھی کہ معصیت سے رکنا, اپنے نفس کو معصیت سے روکنے کے لیے باندھنا, چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو کسی گناہ کا, اللہ کے لیے اپنی خواہش کو کچل کر گناہ سے رکنا, یہ ہے صبر عن المعصیہ. صبر عن المعصیہ, اور اس کے بغیر گزارا نہیں. کوئی ایسا منتر نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آدمی وہ عمل کر لے, جادو کا عمل کر لے, منتر پڑھ لے اور گناہ سے خود بخود رک جائے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ سکھا دیتے ساری امت کو کہ بھائی یہ پڑھ لیا کرو, گناہوں سے محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا ہی اس لیے کی ہے, اس میں نفس بھی پیدا کیا ہے, شیطان بھی پیدا کیا ہے, اور ملائکہ سے الگ ایک مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہو کہ اس کے دل میں تقاضے بھی پیدا ہوں, گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں اور پھر یہ ان کو کچلے اور پھر یہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جائے, کیونکہ ان میں تو نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, نہ جنسی خواہشات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر گناہوں سے بچیں تو ان کا کوئی کمال نہیں. اور انسان ان تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے, تقاضوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر رکتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا, کہ عشق میں خواہش بھی تھی, سب کچھ تھا, تقاضے بھی ہو رہے تھے, دل بھی مچل رہا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اللہ کی خاطر روک. یہی درحقیقت مقصود بھی ہے. تو یہ بات تھی. تو کل ایک صاحب نے مجھ سے بیان کے بعد کہا کہ میں نے اسی ذیل میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بعض اوقات گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. مباح چیز ہوتی ہے, اس کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں سرسری طور سے کہہ کر گزر گیا تھا. تو ایک صاحب نے بعد میں ذکر کیا کہ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیسے کس قسم کے مباحات کو ترک کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا نفس اللہ بچائے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے, تو اس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا کہ اس کو برداشت کر لے. اس لیے نفس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے بعض اوقات کچھ تمہید باندھنی پڑتی ہے اور اس کو کچھ دور سے لانا پڑتا ہے تقویٰ کے راستے پر. صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہیں سے کسی نے پوچھا, میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صوفیاء کرام جو ہیں یہ مجاہدہ کرواتے ہیں, اور پہلے زمانے میں تو بڑے زبردست مجاہدے کروائے جاتے تھے. پہلے زمانے کے صوفیاء کرام بڑے زبردست مجاہدے کرواتے تھے. کوئی اگر آدمی اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے خانقاہ میں تو وہاں وہ اس کو مشقت کے کام پہ لگا دیا, کھانے میں بھی اچھا کھانا جو ہے نا معمولی سا کھانا کھلوایا تاکہ اس کے نفس خوشی ہو, اس قسم کے مجاہدات کراتے تھے. بعد میں قوا کمزور ہو گئے تو مجاہدات میں بھی کچھ نرمی آ گئی. تو کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دانتوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو صوفیاء کرام مجاہدے کرواتے ہیں یا مباحات چھڑواتے ہیں, اس کی کیا اصل ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا, تمہاری ویسے سمجھ میں آئے گا نہیں, دیکھو یہ کاغذ ہے میرے پاس, یہ یوں مڑا ہوا ہے نا, اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو تو یہ سیدھا ہوگا نہیں, ہزار کوشش کر لو, یہاں پر یہ اس کی وہ پڑی ہوئی ہے لکیر, تو اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کا مطلب, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹی طرف موڑ دو. الٹی طرف موڑو گے تو پھر یہ سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑنے کے لیے بعض اوقات الٹا موڑنا پڑتا ہے کہ بعض مباحات بھی ترک کرائے جاتے ہیں, اور وہ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ جب مباحات کو چھوڑے گا تو پھر جو نفس انشاءاللہ اعتدال پر آ جائے گا, یعنی اس کو ذرا تھوڑی سی اور وضاحت سے عرض کر دوں کہ مباحات جو ہے نا, مباحات کے معنی ہے وہ کام جو جائز ہیں, نہ اس کے کرنے میں کوئی ثواب ہے نہ ان کے کرنے میں کوئی گناہ ہے. اس میں جب انسان منہمک ہو جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ مباحات اختیار کرتا ہے, تو یہ نفس کو ایک خاص قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیتا ہے, اور وہ لذتوں کا عادی بن کر آدمی ان لذتوں کے پیچھے اس طرح پڑ جاتا ہے کہ دن رات اسی کا تخیل آ رہا ہے, اسی کے تصور آ رہا ہے, اسی اجڑ بن میں لگا ہوا ہے. اب جتنے مثلا حلال کھانے ہیں, مثال کے طور پر حلال کھانے ہیں, جائز ہیں, سب مباح ہیں, لیکن بھائی ٹھیک ہے جب کبھی کھانا گھر میں بناؤ تو اعتدال کے ساتھ اپنا بناؤ لو, لیکن صبح سے فکر پڑی ہوئی ہے کہ دوپہر کو فلاں چیز کھاؤں گا اور رات کو فلاں چیز کھاؤں گا اور فلاں چیز بازار سے منگواؤں گا اور وہ اس میں فلاں لذتیں آئیں گی, اس چکر میں پڑا ہوا ہے ذہن, اس طرف لگا ہوا ہے لذتوں میں انہماک. اب یہ کوئی اگر فرض کرو کوئی شخص یہ تصور کر رہا ہے کہ بھائی آج افطاری میں فلاں جگہ سے فلاں چیز منگائیں گے اور اس میں یہ لذت آئے گی, اس میں یہ مزہ آئے گا, اور سحری کے لیے فلاں چیز منگائیں گے اس میں یہ مزہ آئے گا, اور تراویح کے بعد فلاں فلاں چیزیں جمع کریں گے اور وہ کھائیں گے, اگر کوئی ایسا آدمی یہ تصور کر رہا ہے تو کوئی گناہ ہے، حلال ہے، یہ بھی کھانا حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، سب حلال چیزیں ہیں، لیکن یہ جو دماغ پر فکر ہے، سوچ ہے کہ بس اسی طرف لذتوں کی طرف لگ گئی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس ان لذتوں کا عادی بنے گا اور تم نے اس کو اس بات کا خوگر بنا دیا کہ جو تیری سمجھ دل تیرا دل چاہے گا وہ کروں گا، آج مٹھائی کو دل چاہ رہا ہے مٹھائی کھلاؤں گا، آج سموسے کو دل چاہ رہا ہے سموسہ کھلاؤں گا، آج فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے فلاں کھلاؤں گا، جو تیرا تو مانگے گا وہی کھلاؤں گا ہر حال میں، اور جو تیرے دل میں آئے گا جو تجھے تیری خواہش ہوگی وہ پوری کروں گا. آپ نے اپنے نفس کو اس کا عادی بنا دیا. اب جب اس کا عادی بنا دیا تو وہی نفس جو ہے کسی وقت آگے چل کے کسی ایسی چیز پر بھی آمادہ کر دے گا جو شروع میں مکروہ کی طرف مکروہ ہوگی، اور آگے بڑھ کے اللہ بچائے کسی شرعی ناجائز میں. جب دل عادی بن گیا لذات کا، لذتوں کا، شہوتوں کا، تو وہ کسی نہ کسی وقت انسان کو اللہ بچائے گناہ کے اندر بھی خدا دے گا. اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں، اور بزرگ کیا کہتے ہیں، وہ سب سنت سے ثابت ہے ساری باتیں، کہ مباحات اپنی جگہ مباح ہیں مگر ان میں انہماک یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس وہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہی اسی کے خیالات آ رہے ہیں، اسی کی فکر ہو رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ملا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اچھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ، انشاءاللہ وہ بھی عبادت، شکر ادا کر کے کھاؤ. لیکن تصور کر میں وہی چیزیں جمی رہیں، خیال انہیں کا آتا رہے، اس لذتوں میں انہماک ہو، یہ پسندیدہ نہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ کسی وقت یہ اللہ بچائے لے جائیں گی ہم کو گناہ کی طرف، اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گی. اس واسطے ان مباحات کو بریک لگانا پڑتا ہے. لہذا مثلا اب فقہائے کرام کیا یہ ہوتا ہے، تقلیل کلام، وہ تقلیل طعام، کھانا کم کھاؤ. اگر کھانا پیٹ بھر کر کھا لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اوچھا کر کے کھاؤ کم از کم. پرانے زمانے میں تو لمبے چوڑے بھی کام ہوتے تھے کہ بھائی بس کوتے لائے موت کے طور پر کھاؤ جس سے بس زندگی برقرار رہے. ہمارے حضرت والا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں میں اس مجاہدے کا تحمل نہیں، لہذا وہ نہیں کرا. البتہ یہ فرمایا کہ تقلیل طعام اس حد تک کر لو کہ کھانے کے دوران ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب انسان کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں. ہر انسان کو بیٹھا، ہر کھانے میں بیٹھا، ایک مرحلے پر آدمی کے دل میں یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے، اس مرحلے پر چھوڑ دو تقلیل طعام. اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ انواع و اقسام کی لذتیں، انواع و اقسام کے اکٹھے جمع کرنے کی فکر ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر طلب کے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کر کے. لیکن فکر کہ یہ بھی جمع کر لوں اور وہ بھی کر لوں، اور یہ بھی لذت حاصل کر لوں اور وہ بھی حاصل کر لوں، اور یہ جو فکر ہے یہ اچھی بات نہیں. اسی طرح پیسے اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے کمائے تو کمائی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، حلال طریقے سے کمانا سب جائز ہے، تجارت جائز، زراعت جائز، ملازمت جائز، سب کچھ جائز. اور اگر حقوق کی ادائیگی کی نیت سے ہو تو عبادت کا ثواب ہے اس میں. لیکن اب دماغ جو ہے بس اسی میں چکر لگا رہا ہے، کس طرح میں اپنی ایک دکان سے دو دکان بناؤں، کیسے دو سے تین بناؤں، تین سے چار بناؤں، اور اپنی جائیدادیں کس طرح بڑھاؤں، آج ایک ہے تو اس کو کل دو ہو جائے، پھر چار ہو جائے، پھر چھ ہو جائے، کسی حد پر چلائی جا رہا ہے وقت، چاہے حلال طریقے سے بنا رہا ہو، جائز طریقے سے بنا رہا ہو، لیکن اسی میں دل دماغ لگا ہوا ہے، اسی فکر میں مبتلا ہے، آج فلاں جائیداد خرید لوں، کل فلاں جائیداد خرید لوں، آج فلاں مل لگا لوں، کل فلاں مل لگا لوں، آج فلاں کارخانہ لگا لوں، کل فلاں کارخانہ لگا لوں، آج یہ دکان کھول لوں، دماغ پر بس یہی فکر مسلط ہے۔ تو یہ جب فکر مسلط ہوتی ہے تو پھر جب آدمی اس طرف چل پڑتا ہے نا، تو مباحات کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس میں انہماک ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو بعض اوقات غلط کام پر، صریح ناجائز کام میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انہماک نہ کرو، تجارت کرو لیکن تجارت میں انہماک نہ ہو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ غافل نہ کرے، غفلت میں مبتلا نہ کرے وہ تجارت۔ اسی طرح گفتگو ہے، اگر ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، نہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ غیبت کر رہے ہیں، نہ کسی کی دلازاری کر رہے ہیں، لیکن باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لمبی چوڑی، تو یہ فی نفسی بظاہر اس میں کوئی حرام عنصر شامل نہیں، لیکن اس میں انہماک کہ گھنٹے گزر گئے، مجلس جمی ہوئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، زبان رکتی ہی نہیں، تو کثرت کلام اگرچہ مباح ہو لیکن یہ کثرت کلام جب زیادہ بڑھتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، یہ کسی نہ کسی وقت تمہیں لے جا کے ڈال دے گی گڑھے میں۔ جب زبان مسلسل چل رہی ہے کینچی کی طرح، رکتی نہیں، تو یہ پھسل بھی جائے گی، کبھی جھوٹ نکل جائے گا اس سے، کبھی غیبت نکل جائے گی، کبھی بہتان نکل جائے گا۔ لہذا قلت کلام کا، بات کم کرو، اگرچہ بات کرنا مباح ہے مگر اس کا اندر مبالغہ، اس کے اندر زیادہ اس کی فکر میں رہنا اور اس میں انہماک، یہ ہے مباح جو چھوڑنے کا ہے، چھوڑنے کی چیز ہے۔ تو بھائی یہ مطلب تھا میرا کہ بعض اوقات گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صبر عن المعصیہ کرنے کے لیے مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا، لیکن ہر جگہ بات آ کر یہاں اٹکتی ہے کہ کس چیز کو کہا جائے کہ یہ انہماک ہے، اور کس مرحلے پر مباحات کو چھوڑا جائے، کس مرحلے پر اختیار کرنے کی کو، یہ جو فیصلہ ہے نا یہ ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا۔ لہذا کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، وہ متعین کرتا ہے کہ بھائی اس حد تک چلو ٹھیک ہے، اسے آگے مت بڑھنا، اسے آگے بڑھو گے تو آگے خطرہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کسی رہبر کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے لوگ جایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے کی غرض سے، تو یہ مقصود ہوتا تھا کہ وہ ان کی اس قسم کی چیزوں میں رہنمائی فرمائے۔ تو یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ کچھ سوال ایک صاحب نے لکھ کے دیے ہیں، ان میں سے بعض اہم ہیں اور ان کی وضاحت بھی مناسب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق وضاحت کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو کسی نے پوچھا ہے تو فضول سا سوال ہے کہ حق پر رہتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینے کی جو فضیلت بیان کی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عرض کیا تھا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. تو کسی نے پوچھا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائی حق چھوڑنے کی فضیلت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا، اس کی فضیلت میں حق کی جاتی ہے. تو یہ کچھ غلط فہمی سے سوال پیدا ہوا. جو حق جس حق چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ اپنا ذاتی حق ہے. میرا حق تھا کہ میں میرے پیسے کسی کے ذمہ آتے تھے مطلب، یا میرا حق تھا کہ میں اس سے مطالبہ کرتا کوئی، میں اپنے ذات سے متعلق کوئی حق چھوڑ دیتا ہوں جھگڑا ختم کرنے کی خاطر، اس کی فضیلت. اور ایک حق وہ ہے جو باطل کے ذیل ہے، یعنی ایک صحیح حق برحق بات ہے، حق بات ہے جو دین کا تقاضا ہے، یعنی دین کا فلاح حکم ہے. مثال کے طور پر میں اس حکم کو کہ تبلیغ کرتا ہوں، کہ دعوت دیتا ہوں، اب جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس حق کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا. وہ ڈٹنے رہنے والی بات ہے، چاہے کچھ ہو جائے میں اس حق کو چھوڑ نہیں سکتا. تو جس حق کو چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ ہے اپنی ذات کا حق، اور جس حق پر ڈٹے رہنے کی کا حکم ہے وہ حق وہ ہے جو باطل کی ضد ہے، یعنی دین حق کا کوئی حکم ہے، دین حق کا کوئی مطالبہ ہے، دین حق کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو میں دوسروں کی رعایت سے یا جھگڑا کرنے کو نکلتا، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں، وہ ڈٹے رہنے کا یہ مقصد. دوسرا ایک سوال یہ کیا ہے، تو چونکہ اس میں بھی بسا اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس واسطے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اخلاص کے نہ ہونے اور ریا کے ہونے کی بنا پر اعمال کو نہ کرنا یا مؤخر کر دینا بہتر ہے. یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا انہوں نے. ریاکاری جس طرح کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، اسی طرح کسی کے مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا بھی ریاکاری ہے. یعنی فرض کرو ایک آپ کا معمول ہے کہ آپ عوابین کی نفلیں پڑھا کرتے ہیں مثال کے طور پر، اب کوئی لوگ آ گئے تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی ان کے سامنے پڑھوں گا تو ریاکاری ہوگی، یا تو چھوڑ دو. یہ چھوڑنا غلط ہے، یہ بھی ریاکاری ہے. جو معمول ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ عمل للخلق بھی ریا ہے اور ترک عمل للخلق بھی ریا ہے. مخلوق کے لیے نہ کام کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو، بلکہ مخلوق کا خیال ہی کیوں آئے، اللہ کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑو. تو اس واسطے یہ سمجھنا کہ بھائی فلا کام کریں گے تو ریا ہو جائے گی، لہذا چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں، یہ سب شیطانی خیال ہے، نفسانی خیال ہے. اب کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آج رات کو جا کے عبادت کروں گا، دل میں تعزیہ پیدا ہوا، اللہ کی خاطر پیدا ہوا، اب اس میں چھوڑ دے کہ بھائی 10 آدمی بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے उसमें रियाकारी हो जाएगी या कोई रियाकारी नहीं होगी। बकौल हजरत हकीम उल उम्मत मराथानवी कदरसल्लाहु तआला से रो क्या कि रिया कोई ऐसी चीज नहीं जो खामखई लिपटती भी रहे तुम्हें। रिया जो है ये एक इख्तियारी अमल है कि अपने इख्तियार से अगर तुम ये कोई काम करो कि भाई लोगों को लोगों में मेरी शोहरत होगी मेरा नाम नमूद होगा तो रिया होती है। और ये जो ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं ये आने दो इनको, इनसे कुछ नहीं होता। असल अब्दुल्ला में जो अमल कर रहा हो वो अमल कर अल्लाह के लिए करो, उसमें किसी का किसी मखलूक की वजह से ना करो न मखलूक की वजह से छोड़ो। बाद लोग कहते तस्बीहात में लेकर फिरेंगे, तस्बीहात में लेंगे तो रियाकारी हो जाएगी। अरे कुछ भी नहीं होगी, अगर तुम अपने दिल से रिया का नियत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगी। बकौल हमारे हजरात के ये तस्बीह जो है ये एक मुज़क्किरा है, याद दिलाने वाली चीज है। वैसे अगर हाथ में ना हो तो बस औकात गफलत हो जाती, हाथ में हो तो याद दिला दी भाई कुछ पढ़ना चाहिए। तो इस वास्ते ये जो अमल को करना मखलूक के लिए ये भी गलत रिया, और मखलूक की वजह से छोड़ना ये भी रिया। तो एक बात ये होगी। दूसरी गुजारिश, एक और सवाल इन्होंने किया है, जब कर दिया तो फिर मुझे उसकी वजाहत भी कर दूं आज आपके सामने। हमारे यहां दीन के मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ शोबे में काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के चूंकि मुख्तलिफ शाखें हैं मुख्तलिफ शोबे हैं, मकसूद सबका अल्लाह तबारक व ताला की रजा तक पहुंचना है, दीन तक दीन के तकाजों पर अमल करना है। किसी ने कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है, किसी ने कोई रास्ता अख्तियार कर लिया है, लेकिन है सब दीन के शोबे। अब होता यह है कि बाद औकात जब आदमी किसी एक रास्ते को अख्तियार करता है तो उसको मकसूद बना लेता है और समझता है कि बस यही है दीन, और दूसरा जो है ये सब फजूल बात है। यहां से खराबी पैदा होती है। अब मसलन दीन की तालीम है, ये भी एक दीन का शोबा है, बड़ा अहम काम है। दीन की तबलीग है, यह भी बहुत अहम काम है, यह भी जरूरत का काम है। अगर जरूरत पेश आए तो जिहाद है, इसकी भी यह भी दीन का काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी दीन का एक काम रखा है। इस्लाह आमाल व अखलाक के लिए खानकाहें हैं जहां पर लोगों की तरबियत की जाती है, उनके अखलाक को मुजल्ला मुसफा बनाया जाता है, वो भी एक अहम काम है। सब दीन के शोबे हैं, इनमें से कोई भी दीन से खारिज नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ये समझ बैठे कि जो काम मैं कर रहा हूं वो तो है दीन और बाकी जो है या तो फजूल है या उनके उनका कोई मकाम नहीं, या ये कि वो अगर वो ज्यादा ज्यादा काबिले गवाराई है, लेकिन असल काम वह है जो मैं कर रहा हूं। तो यहां से खराबी पैदा होती है। मसलन कोई समझ नहीं लेंगे जो मदरसे में तालीम हो रही है बस वो तो है, वो तो दीन का काम है, और जो तबलीग हो रही है सब फजूल काम है, जो जिहाद हो रहा है वो फजूल काम है, जो खानकाह में बैठे तरबियत कर रहे हैं वो फजूल काम है। तो ये यहां से गुमराही पैदा होती है, यहां से इफ्तराक पैदा होता है। इसी तरह अगर कोई समझे जो तबलीग का काम हो रहा है बस वो दीन है, अब मदरसे वाले फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल काम कर रहे हैं, अगर मदरसे वाले निकलेंगे नहीं चिल्ला नहीं लगाएंगे तो वो दीन के ऊपर अमल करने वाले नहीं है। मल्लम यखरुज फकत खरज। तो ये तसव्वुर पैदा कर लिया, तो ये भी गुमराही है। कोई शख्स जिहाद पे निकला हुआ है और वो ये कहे कि जिहाद जो मैं कर रहा हूं वो तो बरहक है, اب باقی یہ تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے اور جو مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فضول ہے. تو یہ گمراہی ہے. خانقاہ والے سمجھے جو جہاں جو خانقاہ میں آ کے بیٹھ کے چلا کھینچ رہا ہے یا یہاں پر بیٹھ کے جو ضربے لگا رہا ہے بس وہ کام تو ہے صحیح اور باقی سب جو ہے فضول ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ مطلوب ہے. دین کا کام ہے, منزل سب کی ایک ہے, لہذا ان کو کرتے ہوئے. اب ہوتا یہ ہے جب ایک ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب اگر فرض کرو کسی ان میں سے کسی بھی جماعت کسی بھی گروہ کی کسی کوتاہی پر متنبہ کیا جائے خیرخواہی سے ہی صحیح تو اس کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا ہے. یہ مخالف ہے. میں نے پچھلے دنوں دو دن شاید دو دن ایسا ہوا کہ میں نے جماعت تبلیغ جماعت کے بارے میں دو باتیں عرض کی اور یہ اس لیے عرض کی کہ جب میں نے کہا کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا یہ ضروری ہے تو بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کون سی طاعت کا کیا تقاضا ہے, اس وقت کون سی طاعت کا تقاضا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھے نا, اور اس کو دیکھے بغیر یک رخا کسی ایک طرف چل پڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, یہ ہوائے نفس ہے, یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے. میں نے کہا کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, اتباع کرنے کا نام دین ہے. اس وقت ہم نے کیا مطالبہ ہے, بہت ساری مثالیں دی تھی. ایسا لگتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات بری لگتی, سمجھے آپ, اور انہوں نے اس کو اس پر معمول کیا کہ یہ تبلیغ جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے. چنانچہ بحث کے سے انداز میں ایک سوال میرے پاس بھیجا ہے اس سلسلے میں. اسی سے مجھے افسوس ہوتا ہے. اب جو ہے اس جواب میں تبلیغ جماعت کے فضائل اور اس کے کام کے اچھے نتائج ان کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو یہ کیسے ہوں گے. تو میں نے کب کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا, یہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن مشکل یہی ہے کہ جب دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ حق وہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اخلاص سے محبت سے پیار سے کسی زیادتی کے بارے میں بتائے کہ فلاں کام زیادتی کا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً مخالفت پر معمول کر کے اس کی جواب دہی کی فکر شروع ہو جاتی. بتلانا مجھے یہ تھا کہ بعض افراد میں جو نئے داخل ہوتے ہیں, نیا جوش و خروش ہوتا ہے, ان کے اندر ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر مشتمل ہیں, جو دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ بڑوں کی عموماً تعلیم نہیں ہوتی, جو جماعت کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی, لیکن عام لوگ جب گھس جاتے ہیں اس میں, اور یہ مشہور ہے یہ بات, اب اما مفرط اب مفرط, یا تو آج جاتے ہی نہیں تھے تو بھی دین کی طرف دھیان ہی نہیں آتا تھا, آج آ گیا تو اب جو میں کر رہا ہوں وہ برحق, جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط, اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے. میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو, میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود ہے. ایک شخص ہے, اس کو تبلیغ جماعت کے اندر الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی, وقت لگایا اس نے اور اس سے اصلاح بھی ہوئی اس کی, مگر اب آگے اس درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے, بچہ ہے اور ماں ہے. ماں سے کہتے ہیں تو جا کر گھر میں کام کر کے کام تو کام کر, میں نہیں کروں گا, मैं तो दीन के खातिर चिल्ला लगाऊंगा, मैं दीन के खातिर चिल्ला। ये सब दुनिया है, कमाना खाना सब दुनिया है, और मैं अगर अपनी बीवी के लिए अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा या मुझे मुलाजमत की परवाह नहीं है, छूटती है छूट जाए, मगर मैं अपने वक्त पर चिल्ला लगाऊंगा। वो पूछ दिया कि भाई ये तेरे बीवी को पैसे कहां से खाएगा, बिल्कुल गरीब लोग हैं, कहां से खाएगी, बच्चे कहां से, तो तू जाके घरों में जाकर काम कर, बर्तन मांझ, पैसे कमा, और बीवी से कहा तू घर में बैठकर सिलाई कर, और उससे कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो चिल्ले पे जा रहा हूं, ये मेरे आंखों के सामने की बात है, ये अभी बुला के दिखा सकता हूं उस आदमी को। तो अब बताओ ये क्या दीन है? अल्लाह तबारक बताया तुम्हारे जिम्मे हक रखा है, तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे बच्चे का हक है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मां को कहते हो कि जाके कमाओ और घर में जाके काम करो, और तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता, तुम्हें शर्म नहीं आती, उसको दीन करार दे रहे हो, दीन के से बर्दाश्ता कर रहे हो लोगों को। ये मिसाल है, और ऐसी एक नहीं दसियों मिसालें हैं ऐसी पैदा होती है। उसको मैं कह रहा हूं कि जिस शख्स के दिमाग में यह खन्नास समा गया है, वो निकाले इस खन्नास को, और ये देखे कि वक्त पर दीन का कौन सा, इस वक्त दीन का तकाजा क्या है, उस पर अमल करे। एक रुख में चल खड़ा होना ये न दीन का तकाजा है, और न सच्ची बात यह है कि जमात के जो अकाबिर हैं उनमें से किसी की तालीम है, किसी ने ऐसी तालीम नहीं दी, बल्कि इसके खिलाफ तरदीद भी मैंने सुनी है। लेकिन ये जो छुट भइये हैं, ये आकर बगैर कुछ पढ़े लिखे और बगैर कुछ समझे सोचे समझे अमीर बन जाते हैं, और वो दुनिया को गुमराह करते हैं। तो खुदा के लिए इस बात को समझो, और अगर कोई आदमी कह रहा हो इखलास से, उसको अपना दुश्मन मत समझो, उसको अपना मुखालिफ ना समझो कि ये आप जो कह रहे हो। और मैंने पहले उसी दिन कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से इस जमात का जितना फायदा पहुंचा है किसी जमात से इतना फायदा नहीं पहुंचा। यह हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह के सीने की आग है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर एक नूर फैला दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जमात के तमाम अफराद मासूम अनिल खता हैं और उनसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई उनकी किसी गलती की खता की निशानदेही नहीं की जा सकती, और अगर कोई करे तो मुखालिफ है तबलीग का। ये दिमाग से खुदा के लिए ज़हनियतें खत्म करो इनको, ये किसी दिन तुम्हें फिरका बना देंगी, ये किसी दिन तुम्हें उम्मत मुस्लिमा से काट कर रख देंगी। इस फिक्र को खत्म करो, और खासतौर से जो अहले इल्म हैं उनको चाहिए कि इस फिक्र को मिटाएं और एतदाल पर लाने की कोशिश करें। जो असल दावत है हजरत मौलाना मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह जब इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो हजरत मौलाना रो पड़े, और रो पड़ने की एक वजह यह बताई कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो यह फरमाया कि जमात का काम इतना ज्यादा फैल गया है सारी दुनिया के अंदर, मुझे डर होता है कहीं इस्तेदराज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का बंदा ये सोच रहा है। तो हज वालिद माजिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि इस्तेदराज नहीं है। उन्होंने पूछा दलील क्या है, तो फरमाया कि जिस शख्स के साथ इस्तेदराज होता है उसके दिल पर वाहिमा भी नहीं गुजरता कि इस्तेदराज हो। ये आपको जो खतरा हो रहा है ये खुद इस बात की दलील है कि इस्तेदराज नहीं। तो पहले तो तसल्ली हजरत को बड़ी तसल्ली हुई थी, फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे ये डर है कि ये जमात आम लोगों के हाथों में जा रही है, अवाम के हाथों में, और कहीं ऐसा ना हो कि ये गुलू और इफ़रात में पड़ जाए जाते। जो वाले जमाजे ने फरमाया तो वो गुलू और इफ़रात اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم تو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہیں جائے، اس کو فوراً مخالفت کی جو مخالفت ہے، تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بنگلہ سرس، اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی، پہلے جمعہ کو ہوتی، میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارے حضرت ناظم صاحب اور حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد الرحمان لسبیلا میں جمعہ کے بعد کچھ مجلس. حضرت نے کا حکم تھا، میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغ جماعت کے حضرات، وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کوئی آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی تو نہیں مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کی مجلس میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گشت میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو کوئی ایسی بات بتائی نہیں معلوم ہو رہی، ہم ہی ترغیب دیں گے ان کو مجلس میں سے جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات. چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. چھوٹتے یہ جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات پڑھی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ بچا آ جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے، اس افراد سے، افراد اور تفریح ہر چیز سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بحثیت مجموعی بہت قابل، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکے لگائیں، اس کے اندر اس سے فائدہ پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو یہ بیچ میں بات آ گئی اس پرچے کی وجہ سے. باقی خلاصہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، سارے دین کا خلاصہ اس صبر کے اندر ہے. اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر آدمی کام کرے، جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے، جہاں معصیت سے رکنا ہو وہاں معصیت سے رکے، اور نفس کے پیچھے نہ چلے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. اس کے لیے بعض اوقات مباحات کے اندر بھی کوئی تقلیل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی، اس سے رہنمائی حاصل کر کے آدمی انہماں فی المباحات سے بھی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پرامہ سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ایک دن رہ گیا ہے پرسوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہاں تک کر لیں گے، بعد میں اللہ نے توفیق دی تو عید کے بعد جو اتوار کا مجلس ہوتی ہے اس میں بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے مکائل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکائل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما، اپنی رضا کامل عطا فرما. یا رحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا و رحیمہا، ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، معصیتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں فکر سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، عمل مستقیم عطا فرما. اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان کے تو باقی وعدہ چند ساعات ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک.
توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف زکر صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل، یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.